الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن قسمنا بينهم معيشتهم، صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ مضامین آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں کہ دنیا میں اللہ پاک نے عبادات اور طاعات کے اندر وہ فضائل اور برکات اور ثمرات رکھے ہیں کہ نیکیوں پر مستقل مزاجی کے ساتھ کاربند ہونے والا آخرت کے اجر و ثواب تو اپنے لیے ذخیرے کرتا ہی ہے، لیکن دنیا میں بھی اللہ پاک نیکیوں کے فضائل اور برکات سے اس کو مالا مال فرماتے ہیں. رزق کی کشادگی سے متعلق کچھ اعمال کا بیان چل رہا ہے کہ جن اعمال پر انسان ہمیشگی اور دوام اختیار کرے تو اللہ پاک دنیا میں بھی اس کو وسعت رزق عطا فرماتے ہیں، کشادگی عطا فرماتے ہیں، فراخی عطا فرماتے ہیں. نیکی اپنا ظاہری و باطنی اثر رکھتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا مقولہ ہے کہ ان للحسنۃ لضیاءً فی الوجہ ونورًا فی القلب وسعۃ فی الرزق وقوۃً فی البدن ومحبۃ فی قلوب الناس. فرمایا کہ نیکی اپنے اندر اتنے گہرے اثرات رکھتی ہے کہ اس کا اثر نیکی کرنے والے کے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے. لضیاءً فی الوجہ، نیکوکار کے چہرے میں ایک چمک دمک، ایک رونق، ایک تازگی ہوتی ہے، تراوٹ ہوتی ہے، نیکی کا نور اس کے چہرے سے پھوٹتا ہے. اور فرمایا کہ اس کے دل میں ایک نور ہوا کرتا ہے، ایک رونق اور ایک اللہ کی طرف سے روشنی ہوا کرتی ہے، اور اس کے بدن کے اندر قوت نصیب ہوتی ہے نیکیوں کی برکت سے، اور اس کے رزق کے اندر کشادگی میسر ہوتی ہے. نیکی کی برکت سے اللہ پاک رزق میں کشادگیاں، فراخیاں وہ سطح عطا فرماتے ہیں. اور ساتھ ساتھ فرمایا کہ محبت فی قلوب الناس، لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس نیکی کی برکت سے محبت ڈال دیتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول مبارک تھا کہ جب کبھی زمزم نوش فرماتے تو ایک مختصر سی دعا تھی، ہمیں اور آپ کو بھی یاد کر لینی چاہیے. آئے وقت ہماری نصیب چمکتے ہیں کہ اللہ پاک زمزم کا عطیہ اور تحفہ بھجوا دیتے ہیں. کبھی کوئی حاجی، کوئی جان پہچان والا، تعلق والا، محبت والا ہمارے عزیز اور اقارب میں سے آئے وقت کوئی نہ کوئی آتے ہیں تو لازمی زمزم اور کھجور ہمیں دیتے ہیں. تو ہم سب کو بڑی قدر کرنی چاہیے. زمزم یہ وہ نورانی پانی ہے کہ کائنات کا سب سے زیادہ مبارک پانی ہے. اس مبارک پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل کو دھویا گیا ہے. محدثین فرماتے ہیں کائنات میں اگر اس سے زیادہ مبارک کوئی اور پانی ہوتا تو اس کو لایا جاتا آپ کے قلب اطہر کو دھونے کے لیے، لیکن زمزم سے آپ کے قلب اطہر کو دھویا گیا اور اس کو معطر و منور کیا گیا. یہ وہ مبارک پانی ہے کہ جس کے دیکھنے پر بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرما رہے ہیں، اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. عالم دین کے چہرے کو انسان دیکھے، دیکھنے پر بھی ثواب ملتا ہے. ماں باپ کے چہرے کو انسان دیکھے، دیکھنے پر بھی ثواب ملتا ہے. بیت اللہ شریف کو چپ چاپ بیٹھا ہوا دیکھتا رہے، دیکھنے پر بھی ثواب ملتا ہے. قرآن کریم کو کھول کے انسان صرف دیکھ لے، دیکھنے پر بھی ثواب ملتا ہے. اور زمزم کا پانی ہے، اس کو انسان صرف دیکھے، دیکھنے پر بھی اللہ پاک نے ثواب رکھا ہے. یہ وہ مبارک عطیات اور تحفے ہیں جو اللہ پاک نے رکھے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا مبارک معمول تھا کہ جب کبھی زمزم پینے کے لیے تیاری پکڑتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما علمی شخصیت گزرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خوش ہو کے فرمایا تھا، یا اللہ اپنے کلام کا علم سے اس کے سینے کو لبریز فرما دے. امام المفسرین ہیں، تفسیر کا علم سے آپ کے سینے کو لبریز کیا گیا ہے. آپ اپنے ذوق کے مطابق سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ سے علم کے اندر ترقی کا سوال فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں آپ سے نفع دینے والے علم کا سوال کرتا ہوں، ورزقا واسعا، ایسے رزق کا سوال کرتا ہوں جو وسعت والا ہو، بابرکت اور کشادہ ہو، وشفاء من کل داء، اور ہر بیماری سے آپ سے شفا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ازمزم لما شرب، زمزم کا پانی ہر اس کام کے لیے فائدہ مند ہے جس نیت سے اس کو پیا جائے. فرمایا کہ بھوکے کی بھوک مٹاتا ہے، پیاسے کی پیاس بجھاتا ہے، مریض کے لیے شفا کا کام دیتا ہے. ہر اس نیت سے جس نیت سے زمزم کے پانی کو پیا جائے، اللہ تعالیٰ اسی کے لیے اس کو کارآمد بنا دیتے ہیں. تو یہ بڑی مبارک دعا ہے، یہ دعا بھی یاد کر لینی چاہیے، اور وقتاً فوقتاً انسان اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے. عربی میں یاد نہ ہو تو اردو ہی میں مانگتا رہے کہ یا اللہ مجھے علم نافع عطا فرما، اور مجھے رزق واسع عطا فرما اور ہر بیماری سے شفا عطا فرما. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. رزق کی برکت، عمر کی برکت، خوشیوں اور راحت اور آرام اور فراوانیوں کے اندر برکت، یہ باقاعدہ سنت عمل ہے. آج مہینے کے اسلامی مہینے کی 29 تاریخ رات، ہو سکتا ہے چاند نظر آ جائے، ورنہ کل انشاءاللہ چاند یقینی ہے. رجب کا مہینہ شروع ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک معمول تھا کہ رجب کا چاند جب دیکھتے تھے تو دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، یہ رجب کا مہینے کا جو چاند نظر آیا ہے، اس چاند کو ہمارے لیے مبارک بنا کہ ہمارے لیے رجب اور شعبان دونوں کے دونوں بابرکت ہوں. برکت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالی ہمارے لیے ہر عمل، ہر چیز کے اندر، ہر کام کے اندر برکتیں ڈالیں، خوشیاں اور فراخیاں ڈالیں. رجب اور شعبان میں برکت. وبلغنا رمضان، یہ عمر کی درازی کی دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں اتنی سلامتی دینا کہ ہمیں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ نصیب ہو. ایسا نہ ہو کہ کشتی کنارے کے قریب پہنچ جائے اور ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب نہ ہو. اے اللہ، رجب اور شعبان کو ہمارے لیے مبارک فرما، بابرکت بنا اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے. تو یہ برکت کا سوال مختلف انداز سے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائے ہیں، اپنی امت کو بھی تعلیم دی ہے. چاند نظر آنے پر سنت عمل ہے کہ ہم اور آپ بھی رجب کا چاند دیکھ کر دعا مانگنا شروع کر دیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. عربی میں نہ مانگ سکتے ہیں، اردو میں مانگیں گے، یا اللہ رجب اور شعبان کو ہمارے لیے مبارک بنائیے اور ہمیں رمضان المبارک نصیب فرمائیے. تو یہ برکت کی دعا زندگی کے اندر درازی عمر اور وسعت رزق، کشادگی اور فراخی، یہ چیزیں باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، اور آپ کے صحابہ کو جو آپ نے تعلیم دی اسی کے پیش نظر اس طرح کی مبارک ادعیہ اور دعائیں ملتی ہیں، جن کے ذریعے سے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ سوالات سکھائے گئے ہیں کہ جس کے ذریعے اس کو وسعت مل جائے، کشادگی اور فراخی مل جائے. پچھلے مضمون میں آپ حضرات نے حدیث مبارک سماعت فرمائی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، اگر تمہارے اول آخر جنات، انسان، زندہ مردہ، رطب اور یابس یعنی خشک اور تر دونوں طرح کے، اور تمہارے چھوٹے اور بڑے، تمہارے مذکر اور مؤنث یعنی مرد اور عورت، یہ 12 قسم کے افراد ذکر فرمائے تھے، فرمایا کہ تم سب کے سب اگر ایک چٹیل میدان میں جمع ہو جاؤ اور تم میں سے ہر شخص اپنے من کی مرادیں مجھ سے مانگنے لگے، تو بیک وقت ایک ہی لمحے، ایک ہی آن میں ہر ایک کی مراد کو سنوں گا اور اس کی مراد کو اپنے خزانوں سے عطا فرماؤں گا، تو میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی قطرے کو دریا سے نکالنے میں کمی آتی ہے. اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں کہ بندو، تم جو دل چاہے مجھ سے کھل کے مانگا کرو. ذرا سا انسان دھیان دے، قرآن کریم میں جو اللہ پاک نے وعدہ فرمایا، ادعونی استجب لکم، حضرات علماء نے بڑی گہری بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ ادعونی کے اندر ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، مجھ سے دعا مانگو، مجھ سے سوال کرو، مجھ سے مانگو، مجھ سے طلب کرو. استجب لکم، میں قبول کروں گا. ان دونوں جملوں کے درمیان اللہ پاک نے عام طور پہ جیسے فا آتا ہے، واو آتا ہے، یا اور دوسرے تیسرے عربی گرامر کے اعتبار سے حروف آتے ہیں، اس حروف کا فاصلہ بھی نہیں رکھا. اردو میں جس کو کہیں بندے مانگ دوں گا، تو جس طرح ہوتا ہے کہ بیچ میں تو کا فاصلہ آ جائے، بندے تم اس سے مانگ لے تو میں تجھ کو دوں گا، بیچ میں تو تک کا فاصلہ بھی عربی لحاظ سے نہیں رکھا. ادعونی استجب لکم، بلا کسی توقف کے، بغیر کسی حائل، بغیر کسی فاصلے کے، دونوں کو جوڑ دیا، بندے تیری دعا اور میری قبولیت، تو مانگ اور مانگنے کے ساتھ ہی میں تجھ کو دوں گا. اللہ تعالیٰ کے ہاں دربار کھلا ہے، بندے کی مانگ کے مطابق ملتا ہے، حسن ظن کے مطابق ملتا ہے، بندہ جیسا گمان رکھتا ہے ویسا ہی پاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے بندہ مانگنے والا بن جائے اور جھولی پھیلا کر اپنے آپ کو بھکاری بنا کر، یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ ہی کے تو بھکاری ہو. بندہ جب اللہ کا بھکاری بن جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مانگ سے بڑھ کر اس کو عطا فرماتے ہیں. اس لحاظ سے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کے اندر رکھ دی ہیں. تو دعاؤں کے ذریعے اللہ کے غیب کے خزانوں کے دروازوں کو کھلوانا بہت آسان ہے. ضربیں کسی کے نام کی دل پر یوں ہی لگائے جا، گو نہ ملے جواب کچھ در یوں ہی کھٹکھٹائے جا، کھولیں یا نہ کھولیں وہ در اس پہ ہو کیوں تیری نظر، تو تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا. ایک شخص تھے ذکر اللہ کرتے تھے، عبادت، تہجد، نوافل لگے رہے کافی زمانے تک. ایک دفعہ شیطان نے بہکا دیا، کہا کہ تمہارے ذکر و اذکار، یہ عبادت، یہ تلاوت اور یہ تہجد وہجد مدت سے لگے ہوئے، کبھی جواب تو آتا نہیں ہے کہ قبول ہو رہے. ایک طرفہ کاروائی میں لگے ہو، ایک طرف سے کاروائی، وہاں سے پلٹ کر جواب تو آتا نہیں ہے. تمہاری اس عبادت کا، اس محنت کا کیا فائدہ؟ دعائیں مانگو، ذکر اللہ کرو، تلاوت کرو، تہجد پڑھو، رات کو اپنے آرام کی قربانی دو اور رات کو بھی اللہ کے سامنے کھڑے رہو، عبادت کرتے رہو، لمبی لمبی دعائیں مانگو، کبھی پلٹ کر وہاں سے جواب تو آیا نہیں. تو لہذا قبولیت اور مقبولیت کے لیے بڑی اونچی یہ شخصیت اور مرتبہ اور مقام چاہیے. بندہ اونچے درجے پر ہوتا ہے، اس کی شایان شان عبادت ہوتی ہے، تب جا کے اللہ کی بارگاہ میں بندہ کی عبادت قبول ہوتی ہے. لہذا تیری نہ عبادت قبول ہے نہ ذکر و اذکار قبول ہے. شیطان نے وسوسہ ڈالا اور دل کے اندر یہ بات آئی، واقعتاً میں تو ایک مدت سے عبادت کر رہا ہوں اور اس عبادت کا ثمرہ تو مجھے ملتا نہیں، جواب تو کبھی آیا نہیں، تو لہذا کیا فائدہ ایسی محنت کرنے کا، چھوڑو. اس سے رات تہیا کر لیا کہ چلو آج آرام سے سوؤں گا، نہ تہجد پڑھوں گا نہ ذکر اللہ کروں گا، کبھی المیہ کی طرف سے جواب تو آتا نہیں. رات جب سو گیا تو بندے کو اس اللہ کو اپنے اس بندے سے پیار تھا کہ جو ساری زندگی لگا ہوا تھا، محنت کرتا چلا آ رہا تھا، اب شیطان نے وسوسہ ڈالا، کمزور تھا، اس کی باتوں میں آ گیا اور آج تہیا کر لیا کہ اب ذکر اللہ وکر اللہ کرنے کا فائدہ نہیں، چھوڑو. تہجد میں بھی سوچ لیا کہ اٹھوں گا نہیں. اسی رات اللہ پاک نے خواب میں فرشتے دکھا دیے اور پوچھا فرشتوں نے کہ بھائی کیا بات ہے، ذکر اللہ وغیرہ نہیں کیا آج اور تہجد وغیرہ پڑھنے کا ارادہ نہیں ہے، آخر کیوں؟ کہا کہ فائدہ تو کچھ ہے نہیں، جواب تو ملتا نہیں پلٹ کر، تو اس لیے میں نے سب کچھ چھوڑ دیا. اللہ تعالی نے فرشتوں سے کہا کہ اس کو جواب دے دو، بتا دو کہ اگر تیرا یہ ذکر، تیری عبادت، تیری تہجد ہمیں پسند نہ ہوتی تو ہم دوسرا کا تجھے توفیق ہی نہ دیتے. ایک نیکی کے بعد دوسرا کا توفیق دینا یہ ہماری طرف سے جواب ہی تو ہے کہ تیری تہجد، تیری ذکر، تیری عبادت، تیری تلاوت ہمیں پسند آتی ہے، تو ایک کے بعد دوسرا کے، دوسرا کے پھر تیسرا کے، بار بار ہم تجھے موقع دے رہے ہیں، توفیق عطا فرما رہے ہیں، یہ توفیق ہی تو ہمارا جواب ہے کہ نیکی کے بعد پھر دوبارہ نیکی کی توفیق تجھے میسر آ جاتی ہے. تو بات یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالی سے دامن پھیلا کر، دل لگا کر اور کھل کے اللہ تعالی سے مانگے، اپنی من کی مرادیں اس کے سامنے رکھا کرے اور رکھنے کے ساتھ ساتھ رویا کرے، گڑ گڑایا کرے، آہو زاری کیا کرے. اور ایک جس طرح بھکاری بنتا ہے، اس طرح بھکاری بن کر اللہ کے دربار کے اندر لو لگا کے، لگ لپٹ کے، بے چین ہو کے مانگا کرے، بےتاب ہو کے مانگا کرے، گڑ گڑا کر مانگا کرے، اللہ تعالیٰ کے ہاں بندے کی دعا ضرور بھی ضرور قبول ہوتی ہے. زندگی میں بھی کارآمد چیزیں ہیں، بعد وفات بھی یہی چیزیں بہت کام آنے والی ہیں. ایک بزرگ ہستی گزرے، حضرت عثمان ابن سردار، والدہ ان کی بڑی نیکوکار، متی اور فرما بردار، شب و روز اطاعت الہی کے اندر گزارا کرتی تھی، ذکر اللہ، عبادت، تلاوت، نماز، روزہ، ساری زندگی گزار دی عبادات اور طاعت کرتے کرتے، آخر اللہ کو پیاری ہو گئی، لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، مقرر وقت ہوا، زندگی ملی، دنیا میں آ گئے، وقت مکمل ہوا، واپسی کا فیصلہ آیا، زندگی مکمل اختتام پذیر ہوئی، واپس چلے گئے. ان واپس جانے والوں میں کامیاب اور کامران وہ ہے جو زندگی کے مقصد کو اپنے سامنے رکھ کر زندگی گزار کر گیا ہو، کہ جاتے وقت سرمایہ اس کے ساتھ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوست تین طرح کے ہیں، دوست تین طرح کے ہیں، ایک وہ ہے جو دوستی نبھاتا ہے دور دور سے بس دوستی نبھا کر واپس، دوسرا وہ ہے جو اس کے ساتھ دوستی نبھاتے نبھاتے قبر تک بھی چلا جاتا ہے، تیسرا وہ ہے جو دوستی نبھاتے نبھاتے قبر، حشر، میدان محشر سب جگہ تک جاتا ہے. فرمایا پہلے دو جس کے تعلق اور دوستی سرسری ہے، یہ مال و دولت ہے، انتقال ہوتا ہے، انسان کی آنکھ بند ہوتی ہے، سارا گھر بار کار کوٹھی بنگلے بینک بیلنس سب پیچھے رہتا ہے، دور دور یہ اکیلا چل بنتا ہے آگے، مال پیچھے پیچھے دور دور رہتا ہے، ساتھ ساتھ جانے کی زحمت گوارا نہیں کرتا. دوسرا دوست فرمایا کہ اس کے عزیز اور اقارب ہیں کہ جو اس کو قبر تک تو کم از کم لے جاتے ہیں، قبر تک پہنچ گئے، افسردگی کا اظہار کیا، کچھ اسال ثواب دعا مغفرت وغیرہ کرا دی. تیسرا دوست وہ اس کا عمل ہے کہ جو اس کے ساتھ قبر میں بھی ہوگا، حشر میں بھی اور آخرت تک، یہ عمل اس کا آخری ساتھی ہے جو اس کے ساتھ آگے تک جائے گا. اب دیکھ لو کہ تم دوست اپنا کیسا بنا رہے ہو، اچھا دوست ساتھ لے کر جانا چاہتے ہو یا برا دوست. نیکیاں اگر کی ہیں، ثمرات جمع کیے، تو پھر تو اچھا دوست ہم نشیں ہوگا، ہم جلیس ہوگا، اس وحشت کے اندر ساتھی بنے گا. تو یہی حضرت عثمان ابن سردار رات کو والدہ کے پاس ایک دفعہ جب پہنچے تو دعا کر رہی تھی، اے اللہ موت کے وقت کی رسوائی سے بچانا اور قبر کی وحشت سے مجھے محفوظ رکھنا. اطاعت اور عبادت و بندگی کرتے کرتے اللہ کو پیاری ہو گئی. بعد وفات بیٹے کو والدہ خواب میں دکھائی دی، پوچھا اماں کیا ہوا، کیا حال احوال ہیں؟ کہا کہ بیٹا مرحلہ گزر گیا، موت کا مرحلہ بہت کڑوا، بڑا سخت، بڑا شدید ہے، اس موت کے کڑوے اور سخت مرحلے سے گزر کر آئی ہوں، اب راحت اور آرام اور سکون میں ہوں۔ ان کا معمول تھا کہ یہ اپنی والدہ کی قبر پر ہر جمعے جایا کرتے تھے، وہاں عیسال ثواب وغیرہ جو بھی ہو سکتا تھا نیکی وغیرہ کرتے تھے اور مسلسل اپنی والدہ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے تھے۔ تو کہنے لگے کہ اماں میرے لائق کوئی خدمت ہو؟ کہنے لگی کہ بیٹا تمہاری جو دعا ہے یہ دعا میرے لیے بڑی کارآمد ہے، اس دعا کو مت چھوڑنا، اور جب تم قبرستان آتے ہو تو تمہارے آنے کے ساتھ ہی دوسرے مردے بھی خوش ہو کر مجھے خوشخبری دیتے ہیں کہ تمہارا بیٹا آ گیا، تو تم جو مرحلہ وار میرے پاس قبرستان آ کر رسال ثواب کرتے ہو اس عمل کو اور دعا کو مت چھوڑنا کہ اس دعا کے ذریعے آخرت میں مجھے بڑا چین اور قرار و سکون ملتا ہے۔ حدیث مبارک میں بھی اس مضمون کو بیان فرمایا کہ بندہ مومن جنت میں ہوتا ہے کہ یک لخت اچانک اس کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، وہ حیران ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ میرا مرتبہ اور مقام کیسے بلند ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں تیرے نیک بیٹے نے تیرے لیے دعائیں مغفرت کی ہے، ایک مرتبہ دعائیں مغفرت کرنے پر ایک مرتبہ جنت کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، رتبہ اور مقام اونچا کر دیا جاتا ہے۔ تو دعا ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں کارآمد چیز ہے اور بہت ہی زیادہ نفع مند چیز ہے کہ انسان اپنے لیے بھی بھلا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا رہے، اور اپنے متعلقین کا بھلا چاہتا ہے تو ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرتا رہے، اور اپنے متعلقین اور محسنین اور محبین کے لیے تو زندہ اور سلامت ہوں ان کے لیے بھی دعائیں کرتا رہے، تو یہ دعائیں بڑی کارآمد ثابت ہوتی ہیں۔ ہمارے محدثین میں بڑے محدث ہیں، سیاسی تک کی کتاب ہے سنن ابی داود، اس کے جو مصنف ہیں امام ابو داود رحمہ اللہ، ایک مرتبہ کشتی میں سوار اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے، دریا سے گزر ہو رہا تھا، بڑی کشتی میں سوار تھے کہ دریا کے کنارے ایک شخص، اس کو چھینک آئی، چھینک پر اس نے الحمدللہ، چھینکنے کا سنت عمل یہ کہ انسان کو جب چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے، یہ الحمدللہ وہ مبارک کلمہ ہے کہ انسانیت نے جو سب سے پہلا تکلم کیا وہ یہی الحمدللہ کا ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پتلے میں جب روح پھونکی گئی، آپ کی ناک میں جب روح پہنچی تو گدگدی ہوئی اور چھینک آئی، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حضرت آدم علیہ السلام کو جو کلام القا ہوا تو سب سے پہلا جو کلام حضرت آدم کی زبان سے نکلا وہ الحمدللہ کا تھا۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم فرمائے، تو یہ یرحمک اللہ یہ الحمدللہ کا جواب ہے کہ چھینکنے والے کو جب چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے، سننے والا یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت تم پر ہو، پھر چھینکنے والے کے لیے سنت عمل ہے کہ وہ جواب دے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت پر مضبوطی اور استحکام دے اور تمہارے دل کو سنوار کے رکھے۔ تو کشتی جا رہی تھی، حضرت امام ابو داود رحمہ اللہ بھی اس میں سوار تھے، وہ دریا کے کنارے دور بیٹھے ہوئے شخص کو چھینک آئی، اس نے زور سے الحمدللہ کہا، تو کشتی چونکہ چلتی جا رہی تھی آگے نکل گئی، تو امام صاحب جب آگے کشتی رکی تو وہاں سے ایک چھوٹی کشتی ایک درہم میں کرایہ میں لی اور وہاں سے چل کے واپس اس شخص کے پاس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کہا یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم فرمائے، تو اس نے پلٹ کر جواب دیا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، پھر واپس اپنی بڑی کشتی میں جا کر سوار ہو گیا۔ تو جو ساتھی تھے کہا حضرت اتنا بڑا تکلف کرنے کی کیا ضرورت تھی اور اتنا ایک درہم خرچ کر دیا آپ نے، خالی وہاں پہنچ کر یرحمک اللہ کہا؟ فرمایا کہ میں نے سوچا کہ شاید یہ شخص جو بیٹھا ہے دریا کے کنارے مستجاب الدعوات ہو، عند اللہ اس کا رتبہ مقام ہو کہ جو بات کرتا ہو جو دعا دیتا ہو کیا پتہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہوں، تو میں نے اس کی دعا لینے کے لیے ایک درہم خرچ کیا اور یہ وقت نکال کے وہاں تک گیا، اور اس کو جا کے سنت عمل کے اوپر میں نے یرحمک اللہ کہا، اس نے پلٹ کر مجھ کو دعا دے دی۔ آگے سفر جاری رہا، قافلہ چلتا رہا، جہاں منزل پر پہنچ کر رات کو پڑاؤ ڈالا، قیام کیا، تو ساتھی آرام فرما رہے تھے، آرام کر رہے تھے، رات کو اللہ پاک نے ہاتھی پہ غیبی کے ذریعے ان لوگوں کو آواز سنائی کہ غیب سے آواز آئی، منادی پکار کر کہنے لگا کہ اے کشتی والو، ابو داود نے ایک درہم میں اللہ تعالیٰ کی جنت کا سودا کر لیا۔ اخلاص چاہیے، جذبہ دل چاہیے، صدق دل سے سنت کے عمل کے اوپر بساؤں کا تھوڑا سا عمل بہت بڑی بڑی تقدیریں پلٹ دیتا ہے۔ کس جذبے کے ساتھ، کس اخلاص کے ساتھ، بڑے محدث ہیں امام ابو داود، سنن ابی داود، سیاہ ستہ کے اندر رہتی دنیا تک اللہ پاک نے ایسی خدمتیں لی ہیں حدیث مبارک کی کہ رہتی دنیا تک نام روشن کر دیا۔ اس مبارک ہستی کے عمل کے اندر جو اخلاص تھا، اللہ پاک نے دکھا دیا کہ ایک درہم کے اندر ابو داود نے اللہ تعالیٰ سے جنت کا سودا کر لیا۔ تو نیک عمل، دعائیں بسا اوقات انسان کی کایا پلٹتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے لو لگانے والا، اللہ تعالیٰ سے ربط و ضبط رکھنے والا اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا ہمیشہ کامیاب اور کامران رہا کرتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا بھی واقعہ ہے کہ آپ کو جب خلق قرآن کا فتنہ ہوا، اس کے اندر آپ کو آزمائش کے اندر ڈالا گیا اور وقت کے حاکم کی طرف سے آپ کو جیل میں بھیج دیا گیا، پھر سزا مقرر ہوئی اور کوڑوں کی سزا متعین ہوئی، جس وقت کوڑے لگانے کے لیے آپ کو جیل خانے سے وہاں جہاں کوڑے لگائے جاتے تھے اس طرف لے جایا جانے لگا، تو آپ کو جب لے جایا جا رہا تھا تو اس وقت آپ کے ساتھ ایک واقعہ رونما ہوا تھا، آپ کے کوڑے بھی لگے، معاملہ بھی گزر گیا، سارے حالات گزر گئے، تو بعد کی زندگی میں جب پھر آپ کو آخری زندگی میں جو آپ کو ایام ملے تو اس میں آپ دعا فرمایا کرتے تھے اکثر و بیشتر، کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ابو الحیثم پر رحم فرمائے، اس کی مغفرت فرمائے اور اس کی معاملات کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ فرمائے، اکثر و بیشتر اٹھتے بیٹھتے ایک گمنام شخص کے لیے دعا کیا کرتے تھے. ایک دن حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے صاحبزادے نے آپ سے پوچھا کہ ابا یہ ابو الحیثم کون ہے جس کے لیے آپ اکثر دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس پر رحمت فرمائے، مغفرت فرمائے اور اس کے معاملات سے عفو درگزر کا معاملہ فرمایا، تو آخر یہ کون ہے؟ اس پر آپ نے بتایا کہ جس وقت مجھے کوڑے لگانے کے لیے جیل خانے کے اس خاص مقام کی طرف جیل سے نکال کر اس خاص جگہ تک لے جایا جا رہا تھا جہاں سر عام سب کے سامنے کوڑے لگانے تھے، تو میرے لباس کو کسی نے پیچھے سے پکڑ کر کھینچا، میرے کپڑوں کو کسی نے پکڑ کر کھینچا، میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، ایک شخص تھا، کہنے لگا کہ آپ تو مجھے نہیں پہچانتے لیکن میں آپ کو پہچانتا ہوں، میں ابو الحیثم نامی ایک جیب کترا چور اور ڈاکو ہوں اور حکومت کے ریکارڈ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ مختلف جرائم کی وجہ سے میں اب تک 18,000 کوڑے کھا چکا ہوں، اس کے باوجود بھی میں اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹا، میں اس گھٹیا اور حقیر دنیا کی خاطر شیطان کی باتوں کو مانتے ہوئے 18,000 کوڑے کھانے کے باوجود بھی میرے قدموں میں لغزش نہیں آئی، آپ تو اللہ کے دین کے سپاہی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے دین کی خاطر آپ کو کوڑے لگائے جانے کے لیے لے جایا جا رہا ہے، آپ مجھ سے سبق سیکھیں کہ میں 18,000 کوڑے کھا کر بھی میرے استقامت کے اندر کوئی جنبش نہ آئی، آپ اللہ کے دین کی خاطر کوڑے کھائیں گے تو یہ کوڑے آپ کے اندر آپ کی استقامت کے اندر لغزش نہ آنے پائے. فرمایا کہ آج تک مجھے اس کی نصیحت یاد آتی ہے کہ جس وقت میں جا رہا تھا اس چور نے جو مجھے نصیحت کی کہ میں اس حقیر دنیا کی خاطر 18,000 کوڑے کھا کر بھی اپنی اس استقامت کے اندر ڈاماڈول نہیں ہوا، آپ تو اللہ کے دین کے سپاہی، اللہ کے دین کی خاطر سزا جھیلنے اور سزا بھگتنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کو تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، آپ جو سزا بھگتیں گے اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو جو نوازیں گے تو آپ کی سزا کے اندر کہیں لغزش نہ آنے پائے. اس لیے پھر بعد کے زمانے میں جب کبھی آپ کو وہ دکھ بھری درد بھری کہانی یاد آتی تھی تو ابو الحیثم کا وہ کپڑے پکڑ کر نصیحت کرنا بھی یاد آتا تھا تو پھر آپ اس کو دعا دیا کرتے تھے، یقیناً اللہ کی بارگاہ میں وہ مخلصانہ دعا قبول و منظور ہوئی ہوگی کہ ابو الحیثم کی مغفرت کی دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ پاک اس پر رحم و کرم فرمائے، اس کی مغفرت فرمائے، اور ساتھ میں دعا دیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کے اندر عفو درگزر کا معاملہ درگزر فرما دے. تو بات یہی ہے کہ انسان مستقل مزاجی کے ساتھ جس چیز کو تھام لیتا ہے عبادات کا اپنے اندر بہت بڑا نور ہے، بہت بڑا اثر ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی لحاظ سے بھی اخروی لحاظ سے بھی عبادات کا نور بتایا، ان کی کارآمد ہونے کے فوائد بیان فرمائے کہ دنیا میں بھی یہ عبادات انسان کے کام آتی ہیں مخلصانہ انداز میں، خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، چاہت کے لیے جو بھی عبادت کی جائے اپنے اندر بہت گہرے اثر اور بہت بڑے بڑے وزن رکھتی ہیں. ایک دن حضرت عبد الرحمن ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ فرمانے لگے کہ آج رات تو میں نے بہت ہی عجیب و غریب معاملات اور حالات دیکھے، اپنی امت کے بارے میں عجیب و غریب حالات مجھ پر منکشف ہوئے. فرمایا کہ مختلف اعمال کو مختلف انداز میں مجھے دکھایا گیا، ان کے فوائد اور ثمرات مجھے دکھائے گئے. من جملہ ان میں سے فرمایا کہ ایک امتی کا حال مجھے دکھایا گیا کہ اس امتی کے پاس موت کے فرشتے آئے اور اس کے ساتھ سختی کے ساتھ نمٹنے کا معاملہ اور برتاؤ رکھتے تھے، اور انداز ایسا تھا کہ اس کی روح سختی کے ساتھ قبض کی جائے گی. اتنے میں فرمایا کہ اس شخص کا اپنے والدین کے ساتھ جو حسن سلوک کا عمل تھا وہ آڑے آ گیا اور ان موت کے فرشتوں سے وہ آ کر کہنے لگا کہ اس نے اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کیا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کا برتاؤ کیا جائے. فرماتے ہیں کہ پھر دیکھتے ہی دیکھتے معاملہ بدل گیا اور ان فرشتوں نے اس بندے کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ بڑے پیار سے، بڑی محبت سے، نرمی کے ساتھ روح قبض کر لی. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جس بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نرمی کا معاملہ فرماتے ہیں تو اس کی روح جب قبض ہوتی ہے تو ایسی سہولت کے ساتھ، ایسی آسانی کے ساتھ، جس طرح مشکیزے کا بند کھول دیا اور پانی کو ٹیڑھا کرنے کے لیے نکالیں تو پانی بہہ کر تیزی کے ساتھ نکل جاتا ہے۔ بندہ مومن کے ساتھ جب اللہ پاک نرمی کا معاملہ فرماتے ہیں تو اس کی روح بھی اس کے جسم سے ایسے نکل جاتی ہے جسے پانی مشکیزے سے بہہ کر نکل گیا۔ خدا نخواستہ سختی اور شدت کا معاملہ ہو تو فرمایا کہ اس کی مثال ایسے بنتی ہے جیسے کانٹے دار درخت ہو، جھاڑی ہو، اس کے اوپر کوئی ململ کا کپڑا ڈال دیا جائے اور اس کو پھر نوچا جائے، کھینچا جائے تو وہ کپڑا تار تار ہو جاتا ہے، نوچ کے سارا ادھڑ کے رہ جاتا ہے۔ فرمایا کہ جسم کے اندر سے روح کو پھر ایسے نوچ نوچ کے نکالا جاتا ہے کہ اس آدمی کا حال برا ہو جاتا ہے، روح چھننی ہو جاتی ہے۔ الامان والحفیظ، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ بھی رحم و کرم کا معاملہ فرمائے کہ سعادت کی زندگی، بابرکت زندگی نصیب ہو، اعمال صالحہ والی اللہ تعالیٰ کی محبت والی زندگی نصیب ہو، اور واپسی کا وقت ہو تو اللہ تعالیٰ وہی مشکیزے والا معاملہ ہمارے ساتھ فرما دیں۔ فرمایا کہ بعض مومنوں کو تو موت کی تکلیف ایسی محسوس ہوتی ہے جیسے چیونٹی نے کاٹ لیا، چیونٹی نے کاٹا اور یہ جا اور وہ جا، یہاں سے وہاں۔ بندہ مومن نیکیاں کرتا رہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ معاملات آسان رکھتے ہیں، خدا نخواستہ معاملات گڑبڑ ہوں تو پھر موت کے معاملات سے ہی معاملات سخت ہو جاتے ہیں۔ یہیں ہمارے علاقے میں ایک خاتون تھیں، کافی زیادہ وہ شرکیات کے اندر مبتلا تھی، ہماری والدہ ماجدہ کے پاس بھی آتی تھی لیکن بہت زیادہ بدعتیں اور شرکیات، اور وہ پیرانی بنی ہوئی تھی۔ جب ان کے آخری ایام آئے تو بیچاری چیختی تھی، چلاتی تھی، یہ سانپ ہٹاؤ میرے پاس، یہ سانپ آ رہا ہے، یہ بچھو ہٹاؤ میرے پاس، بچھو آ رہا ہے۔ گھر والے پریشان ہوتے تھے، کچھ بھی نہیں ہے، اماں خامہ خواہ چیخ رہی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ عالم برزخ کے جب معاملات کھلنے شروع ہوتے ہیں تو انسان کو بہت کچھ دکھائی دینا شروع ہو جاتا ہے۔ معاملات اچھے ہوں، صاف شفاف زندگی ہو، اللہ تعالیٰ کی پسند کے مطابق زندگی ہو تو بڑے وارے کے نہیں آ رہے ہوتے ہیں۔ معاملات گڑبڑ ہوں، الٹی سیدھی لسٹم پستم زندگی گزاری تو پھر اسی وقت سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ معاملات کیسے ہونے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ میرے امتی کو دکھایا گیا، خواب کے اندر مختلف آپ کے امتیوں کے حالات اور مختلف ان کے معمولات دکھائے گئے اور ان کے فوائد و ثمرات دکھائے گئے۔ تو سب سے پہلے فرمایا کہ جب ملک الموت آئے اور وہ سختی سے نمٹنا چاہتے تھے کہ اتنے میں حسن سلوک آ گیا اور یہ کہنے لگا کہ یہ ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا ہے، لہٰذا تم بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرو۔ فرمایا کہ بڑی نرمی اور سہولت اور پیار اور محبت کے ساتھ اس کی روح قبض کر کے لے گئے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ ایک امتی کو میں نے دیکھا کہ وہ عذاب قبر میں گھرا ہوا ہے، چاروں طرف سے عذاب آ گیا اس کو گھیرے ہوئے، ہر طرف سے وہ حملہ آور ہونے کی تیاری میں ہے کہ اتنے میں اس کا وضو آڑے آگے آ گیا۔ جس طرح آگ دہکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگے آتی ہے تو اس کے اوپر پانی چھڑک دو تو آگ بجھ جاتی ہے، روک تھام ہو جاتی ہے، تو فرمایا کہ اس کا وضو آڑے آ گیا اور اس نے اس عذاب قبر کے لیے رکاوٹ بن کر اس کو واپس دھکیل دیا۔ اسی طرح فرمایا کہ ایک امتی کو میں نے دیکھا کہ شیطان نے اس کو گھیر لیا، شیاطین نے چاروں طرف سے اس کو جھمگٹا بنا کر گھیر لیا اور وہ شیاطین کے گھیراؤں میں آ گیا۔ اتنے میں دیکھا کہ اللہ کا ذکر آگے آیا اور اس اللہ کے ذکر نے آ کر ان شیاطین میں دھکیل کے اس کو نجات دلوا دی۔ اسی طرح فرمایا کہ ایک بندہ مومن کو اپنے امتی کو دیکھا کہ جس کو عذاب کے فرشتوں نے گھیر لیا اور وہ عذاب دینے کی تیاری میں تھے کہ اتنے میں نظر پڑی کہ نماز آگے آئی اور سد باب بن گئی، دیوار بن کر حائل ہو گئی اور ان عذاب کے فرشتوں کو رکاوٹ بن کے واپس دھکیل دیا۔ یہ حدیث مبارک میں مختلف اعمال کے مختلف فوائد اور ثمرات بتائے گئے کہ جو یہاں پر بھی کام آنے والے اعمال اور آخرت میں بھی جو انسان کی نجات کے اندر کارآمد بننے والے اعمال۔ اسی طرح فرمایا کہ ایک میرے امتی کو دکھایا گیا کہ پیاس کی شدت میں مبتلا ہے اور پیاس کی وجہ سے اس کا منہ اور زبان باہر نکلی ہوئی ہے، بالکل پیاسا ہے شدید، جس کسی حوض پر جاتا ہے، جس تالاب پر جاتا ہے جھڑک کر بھگا دیا جاتا ہے، پیاس کے مارے اس کا حال برا ہے۔ کہ اتنے میں نے دیکھا کہ روزہ آیا اور اس کو سیراب کرنا شروع کیا، اتنا سیراب کیا کہ تر بتر کر دیا۔ اسی طرح فرمایا کہ ایک امتی کو مجھے دکھایا گیا کہ وہ مختلف انبیاء اپنے اپنے حلقے لگائے ہوئے بیٹھے تھے، وہ ہر حلقے کے پاس جب آتا ہے دھتکار کر بھگا دیا جاتا ہے، کوئی بھی حلقہ والا اس کو اپنے حلقے میں قبول نہیں کرتا۔ اتنے میں فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جنابت سے جو وہ غسل کیا کرتا تھا، طہارت حاصل کیا کرتا تھا، وہ طہارت والا غسل آڑے آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے لا کر اس نے میرے سامنے اس کو بٹھا دیا کہ دنیا کے اندر وہ نظافت طہارت پاکیزگی کا اہتمام کرتا تھا، آج ہر طرف سے دھتکارا جا رہا تھا، فرمایا کہ اللہ پاک کی طرف سے وہ طہارت والا غسل آیا اور لا کے اس نے میرے پاس ہی اس کو بٹھا دیا۔ اسی طرح فرمایا کہ ایک امتی کو دکھایا گیا جو سخت تاریکیوں میں گھرا ہوا ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، ظلمت اور تاریکی اور اندھیرے نے اس کو گھیرا ہوا ہے اور وہ اس میں حیران پریشان سرگردان متفکر دکھائی دیا۔
اتنے میں فرمایا کہ حج اور عمرے آئے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا سارا وہ اندھیرا چھٹ گیا اور روشنی اور روشنی اور نور ہی نور ہو گیا. اسی طرح فرمایا کہ ایک امتی کو دکھایا کہ وہ جس کسی کے پاس جاتا ہے سارے اس کو بھگاتے ہیں، بے رخی برتتے ہیں، کوئی بھی اس کو اپنے پاس آنے نہیں دیتا. اتنے میں فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ صلہ رحمی آگے آئی اور اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کے لوگوں کی طرف بڑھایا اور کہا کہ اس کا تم معاملہ الٹا کرو، اس کے ساتھ مل جل کے رہو، گھلا ملی کے ساتھ رہو کہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں صلہ رحمی کر کے آیا. تو فرمایا کہ دیکھتے ہی دیکھتے معاملہ برعکس ہو گیا کہ لوگ جو اس کو جھڑک کر بھگا رہے تھے اب سب کے اندر وہ گھل مل گیا. تو نیکیوں کے دنیاوی لحاظ سے بھی اخروی لحاظ سے بھی بڑے بڑے فوائد اور ثمرات ہیں. کاش کہ انسان اس کی قدر جان جائے، اور قدر تبھی ہوتی ہے جب انسان کے سامنے موت کا مرحلہ ہو، قبر کا مرحلہ ہو، قبر کی منزل کے ساتھ آخرت کے اندر حساب کتاب کا مرحلہ ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا پورا منظر اس کے سامنے تازہ ہو، تو پھر انسان بڑا سنبھل کر بڑی عبادت اطاعت فرما برداری کے ساتھ انسان آگے بڑھتا ہے. یہی یاد دہانی، اسی کے لیے تو اللہ پاک نے پیغمبروں کو بھیجا ہے کہ تم جو دنیا میں آئے صرف دنیا ہی تمہارا مقصد نہیں، دنیا تو ایک راستہ ہے جس کو عبور کر کے آخرت کی طرف جانا ہے. ڈر و خوف جب انسان کے دل میں بیٹھ جاتا ہے، آخرت کی منزل ہمیشہ اس کے سامنے رہتی ہے، پھر وہ ہر نیکی کے موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے اور ہر گناہ کے موقع سے انسان بچتا ہے. نیکی کرتا ہے اس نیت سے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے. اللہ جب خوش ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے، پھر بندے کو نوازتا ہے، عنایت اور مہربانیوں کی بارشیں اس پر ہوتی ہیں. تو نیکی کی برکات اور ثمرات بے شمار ہیں. تو وہ نیکیاں کہ جن کی کرنے پر، جن پر مداومت اور استقامت کی برکت سے انسان کے اندر رزق میں کشادگیاں ملتی ہیں، تو انہی میں سے ایک اہم ترین نیکی وہ ہے تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، کہ بندہ گناہ سے صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے بچ جائے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے رک جائے. تو یہ اللہ سے ڈرنے والا اللہ کا بڑا محبوب ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی لاڈلا اور چہیتا ہے. وہ حدیث مبارک امید ہے کہ آپ حضرات کو یاد ہو چکی ہوگی، یاد رکھنے کے قابل ہے، کہ جو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف رخصت کرتے ہوئے جب آپ نے فرمایا کہ معاذ شاید کہ جب تم اگلے سال پلٹ کر آؤ گے تو میرا شاید کہ تمہارا گزر میرے بجائے میری قبر پر ہوگا، تو یہ خبر حضرت معاذ پر بجلی بن کر گری، آپ رونے لگے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ دیدہ ہوئے اور حضرت معاذ کو تسلی اور حوصلہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ معاذ بات یہ ہے کہ ان اول الناس بی المتقون، میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ قریبی وہ امتی ہے جو پرہیزگار ہو. من کانو وحیث کانو، جو بھی ہوں جہاں بھی ہوں، کتنی بڑی خوشخبری دے دی آپ نے کہ جو بھی ہوں، صرف میرے صحابہ نہیں، تابعین تبع تابعین سے لے کر قیامت تک کے آنے والے میرے جتنے بھی امتی جو بھی ہوں، عموم رکھا من کانو، جو بھی ہوں، وحیث کانو، روئے زمین کے جس چپے پر بھی بسے ہوئے ہوں، جس خطے پر بسے ہوئے ہوں، شرط یہ کہ متقی ہوں. فرمایا کہ ان اول الناس بھی، لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب نزدیک میرے لاڈلے اور چہیتے اور میرے محبوب امتی وہی ہوں گے جو وفادار ہوں. وفادار وہی ہوگا جو دوری زمانے کے باوجود بھی، صدیاں بیت چکی ہمارے اور حضور کے درمیان، لیکن وفاداری کا ثبوت ایسا دے کہ جب گناہ کا موقع آئے تو ڈرے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے منع کیا کہ یہ کام مت کرنا، اور جب نیکی کا موقع آئے تو بڑھے، آگے قدم بڑھائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں پیغام دیا ہے کہ یہ کام کرنا. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتهوا، اللہ کے رسول جو کچھ تم کو دیں بخوشی اس کو لے لو، اپنی عملی زندگی میں اس کو اپنا لو، جس چیز سے وہ تم کو روکے اسے رک جاؤ، باز رہو، وارے کے نہیں آ رہے ہیں. تو متقی انسان تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی سب سے زیادہ مکرم اور محترم ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ کا محترم اور معزز اور مقدس بندہ وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو. پرہیزگار جو گناہوں سے بچتا ہے، نیکیوں میں لگتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا تقویٰ کس چیز کو کہا جاتا ہے، فرمایا کہ جھاڑیاں لگی ہوں، خاردار جھاڑ جھنگاڑ ہو، بیچ میں پک ڈنڈی ہو، اس میں صرف انسان گزرتا ہے تو کیسے گزرے گا؟ فرمایا کہ اپنے دامن کو سمیٹ کے، کپڑوں کو لپیٹ کے احتیاط سے گزرے گا کہ کہیں کپڑوں میں کوئی کانٹا نہ اٹک جائے. فرمایا کہ تقویٰ بھی یہی ہے، ہر طرف گناہوں کے کانٹے لگے ہوئے ہیں، شیطان نے خاردار جال بچھائے ہوئے ہیں بندوں کو شکار کرنے کے لیے، اور اس دنیا کے راستے سے گزرتے وقت اپنے دامن کو لپیٹ کر، کپڑوں کو سمیٹ کر، محتاط انداز سے گزرنا ہے، منزل مقصود کی طرف جانا ہے. اور منزل تک پہنچنا, اس منزل تک پہنچنے میں اس راہ کو عبور کرتے وقت اپنے آپ کو گناہوں کے کانٹوں سے بچاتے ہوئے گزرنا, اسی کا نام تقویٰ ہے. یہ چیز اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو پھر زندگی کے اندر بہت ہی مزے نصیب ہوتے ہیں, پرسکون پر نور زندگی ملتی ہے اور بڑی بابرکت زندگی ملتی ہے. تو اس لحاظ سے تقویٰ جو پرہیزگاری کا نام ہے بہت پیاری چیز ہے, بڑی پیاری صفت ہے. قرآن کریم کے اندر شروع ہی میں اللہ پاک نے فرما دیا الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں رتی برابر شک شبہ نہیں. ہدن للمتقین, یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور سامان ہے. الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ, جو نماز پڑھتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ, زکات دیتے ہیں. جو اللہ پاک نے موٹے موٹے ذمہ داریاں ہم پر لگائی ہیں ان کے اوپر ایمان رکھنے والوں کو متقی اور پرہیزگار بتایا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, جو ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں. راہ خدا میں خرچ کرنے والے, نماز روزہ حج زکات کرنے والے, آخرت کے اوپر یقین رکھنے والے, فرمایا کہ یہ متقی ہیں. پانچ صفات ذکر کر دی, فرمایا کہ جو ان صفات کا حامل ہے وہ متقی ہے, پرہیزگار ہے. جب متقی اور پرہیزگار ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے زیادہ اللہ کا محترم اور مقدس بندہ تقوی والا ہے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتا کر چلے گئے کہ جسمانی دوری, یہ زمانے کی دوری کوئی دوری نہیں. ان اول الناس بی المتقون, تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہی میرا دوست ہے, میرے نزدیک میرا قریبی ہے. من کانو حیث کانو, جو بھی ہو جہاں بھی ہو, انسان صفت تقوی اختیار کر لے, پرہیزگار بن جائے, وہ اللہ کا بھی محبوب ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی محبوب ہے. اللہ پاک نے وعدہ فرمایا کہ جب تقوی اختیار کرو گے, ولو ان اہل القرا, اگر کوئی بستی والے وہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ, واتقوا, ایمان لانے کے ساتھ ساتھ تقوی اور پرہیزگاری کو اپنا لیں گے, فرمایا کہ لفتحنا علیہم برکات من السماء والزمین, اور آسمان کے خزانوں کے دروازے ہم ان پر کھول دیں گے. خزانوں کے دروازے کھولنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان بادشاہ بن گیا اور بڑی بڑی سلطنتیں ہو گئیں. فتوحات کا دروازہ اللہ تعالیٰ کی مدد, اللہ تعالیٰ کی نصرت, اللہ تعالیٰ کی اعانت اس کے ساتھ ہوگی. بادشاہ وقت جب انسان کو مل جاتا ہے پھر اس کو سارے کائنات کے خزانے اسی کے ہیں. پھر سلطان محمود غزنوی کا واقعہ بڑا سبق آموز ہے کہ جس نے خزانے کے دروازے کھولے, سارے لالچی خزانے کی طرف دوڑے, لیکن ایاز چپ چاپ بیٹھے رہے. کہ ایاز سب تو اپنے اپنی من کی چاہت پوری کرنے کے لیے خزانے سے اپنے اپنی پسند کی چیزیں اٹھانے کے لیے دوڑ پڑے, تم بھی جاؤ اپنی پسند کی چیزیں اٹھا لاؤ. کہا کہ حضور اگر اجازت ہو تو میں بھی اپنے پسند کی چیز لے لوں. کہا ضرور. اجازت حاصل کر لینے کے بعد اٹھے اور اپنے دونوں ہاتھ سلطان محمود غزنوی کے کندھوں پر رکھ دیے. پیچھے سے آ کر خاموش سے کہا, حضور مجھے تو آپ چاہیے, مجھے تو بادشاہ سلامت کے خزانوں کی نہیں, مجھے بادشاہ سلامت کی طلب ہے. کوئی تجھ سے کچھ, کوئی کچھ مانگتا ہے, الہی میں تجھ سے طلب گار تیرا. بادشاہ ہے وقت جب مل گیا ایاز کو تو پھر خزانے بھی سارے ایاز ہی کے ہو گئے, بادشاہ جب مل گیا تو بادشاہ کے خزانے بھی سارے مل گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ ہمارا ہو جاتا ہے پھر ہم زمین اور آسمان کے دروازے اس پر کھول دیتے ہیں. اس کی دینی اور دنیاوی ساری ضرورتوں کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں. تو بندہ اللہ تعالیٰ سے تقوی کے ذریعے رشتہ مضبوط کرتا ہے, تعلق جوڑتا ہے, گناہوں سے بچ کر اللہ تعالیٰ کی طرف ترقی کرتا ہے. جس وقت گناہ کا تقاضا داعیہ شدید درجے میں ہو تو وہ جب اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے, اس گناہ سے بچاؤ کے وقت میں وہ ترقی اور عروج کی منزلیں طے کرتا ہے. کہ وہ خواہشات پر عمل کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی مرضی پر عمل کر رہا ہے, اس وقت اس کو ترقی ملتی ہے, اللہ تعالیٰ سے قرب کے اندر, تعلق کے اندر مزید عروج ہوتا ہے. تو یہ گناہوں سے بچنا, نیکیوں میں لگنا, اطاعت اور فرما برداری کے ذریعے اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی بستی والے ایمان لے آئیں اور تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کریں, لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض, زمین اور آسمان کے خزانے ان کے ہیں. ایک اور جگہ فرمایا کہ اگر تقوی اور پرہیزگاری کو اپنائیں گے, لأکلوا من فوقهم ومن تحتهم, بالائی نعمتیں بھی ملیں گی اور ان کو نچلی نعمتیں جو زمین کی پیداوار ہیں وہ نعمتیں بھی ان کو ملیں گی. پرہیزگاری کے ساتھ ساری ضروریات اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے لیتے ہیں, کفالت فرماتے ہیں. تقوی اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف کا نام ہے کہ بندہ عام مجمع کے اندر ہو, تنہائی میں ہو, کہیں بھی گناہ کا موقع ہو, صرف اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے گناہ سے رک جائے. یہ اعلیٰ درجے کا اللہ سے ڈرنے والا ہے, خوف اور خشیت رکھنے والا ہے. عام اہل ایمان کے لیے ایک جنت, فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہوگا, ولیمن خاف مقام ربی جنتان, اس کے لیے دو جنتیں اللہ پاک نے رکھی, ڈبل نعمتیں اللہ پاک نے آخرت میں رکھی کہ جو مجھ سے دنیا میں ڈرتا تھا فرمایا کہ جو دنیا میں ڈر ڈر کر روتا تھا آخرت میں ہنستا رہے گا، جو دنیا میں ہنسا عیش و آرام میں رہا اللہ تعالیٰ کو بھلایا، فرمایا کہ آخرت میں روئے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندے پر دو خوف دو امن جمع نہیں کرتا، جو دنیا میں خوف زدہ رہے گا آخرت میں پر امن رکھوں گا. جو دنیا میں بے خطر ہو گیا، بے خوف ہو گیا، جری ہو گیا، نیڈر ہو گیا اور اللہ کا ڈر و خوف فراموش کر بیٹھا، فرمایا آخرت میں اس کو ڈر و خوف کا سامنا کرنا پڑے گا. تو بندے کے دل میں جب اللہ کا خوف اور خشیت رچ بس جاتی ہے، پھر تنہائی ہو یا مجمع عام ہو، ہر وقت اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف کھٹک پیدا کرتا رہتا ہے. حضرت سلیمان درانی رحمہ اللہ اپنے قافلے کے ساتھ حج کے سفر پر رواں دواں تھے، مقام ابوا میں جب پہنچے وہاں قافلے نے پڑاؤ ڈالا، پاس ایک بستی تھی، ساتھیوں نے کہا کہ چلو کچھ ساتھی گزر بسر کا سامان تعام کچھ چیزیں ویزے لے آئیں تاکہ کھانے پینے کا انتظام کر سکیں. تو قافلے کو یہاں پڑاؤ ڈالنے کے بعد یہاں ذمہ داری سلیمان درانی رحمہ اللہ کے ذمہ آئی کہ آپ یہاں نگرانی کریں سامان وامان کی، ہم لوگ پاس بستی وہاں پہنچ کر ذرا کچھ اپنا بندوبست کرائیں. ساتھی سارے ادھر ادھر چلے گئے اپنی ضروریات اور تقاضوں کے لیے. حضرت سلیمان درانی اپنے قافلے کے سامان کی حفاظت کے لیے وہاں موجود تھے، ایک خیمہ گاڑا ہوا، خیمے کے اندر موجود تھے. دور دور سناٹا ہے، ویرانی ہے، جنگل بیابان ہے. مقام ابوا یہ وہی جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ آرام فرما ہے. تو دور دور تک سناٹا تھا، کچھ ہی دیر بعد دیکھا کہ خاتون آدم کی اور سلیمان درانی کی طرف اس نے سوالیہ انداز میں سوال کیا، تو آپ سمجھے شاید یہ کوئی ضرورت مند ہے، تو آپ نے جو کچھ موجود تھا کچھ اس کو دینا چاہا. کہا کہ نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں، مجھے کچھ اور چاہیے. آپ سمجھ گئے کہ یہ تو گناہ کی طرف دعوت دے رہی ہے. فوراً آپ تو رونے لگے اور ایسے پھوٹ پھوٹ کے روئے کہ وہ بھی حیران ہو گئے کہ کیا ہو گیا. سناٹا دیکھ کر کوئی چرواہا یا کوئی ہوگی، اللہ عالم کون تھی، تو بہرحال وہ آئی تھی گناہ کی دعوت دینے کے لیے کہ موقع اچھا ہے، سناٹا ہے اور گناہ کا موقع فراہم کرنے کی اس نے دعوت دی. اور یہاں دیکھا تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، ان کے رونے کو دیکھ کر وہ گھبرا کے یج جا اور وہ جا، روتے رہے روتے رہے. سوچا کہ یا رب اب تک اتنی محنت کی ہے، زندگی بھر کا سرمایہ جمع کیا، شیطان ڈاکہ ڈالنے کے لیے اس عورت کو جال بنا کر مجھے پھنسانے کے لیے یہاں جنگل بیابان میں مجھ پر واردات کرنا چاہتا ہے. رونے لگے، اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے لگے، گڑ گڑانے لگے. جنگل تھا، سناٹا تھا اور ویرانہ تھا، گناہ کرنا چاہتے کر سکتے تھے، لیکن ڈر اور خوف آڑے آتا ہے انسان کو جب ڈر بس جائے دل کے اندر. تو بے ساختہ جو پھوٹ پھوٹ کر روئے تو وہ تو ڈر کے مارے بھاگ گئی. اور یہاں یہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے لگے کہ یا اللہ میری ساری زندگی کی پونجی، میری جمع جوڑ، میری محنت، شیطان اس پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے اس وقت مجھ پر حملہ آور ہوا، میری مدد فرما. رو رو کے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، گناہ سے بچا لیا. رات کو خواب میں حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کی زیارت ہوئی. حیران ہوئے کہ اللہ پاک نے حضرت یوسف کا دیدار کرا دیا. خواب میں زیارت ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے مبارک ہو کہ امت محمدیہ کا فرد ہو، ہو تو تم امتی لیکن کارنامہ تم نے پیغمبروں والا کیا ہے. اللہ پاک نے خواب میں بشارت دلوا دی، دکھا دیا کہ جو کام حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تھا کہ زلیخا نے جب گناہ کی دعوت دی، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اور فوراً وہاں سے دور ہوئے اور اللہ پاک نے راستے ہموار فرما دیے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے خواب میں اللہ پاک نے بشارت سنوا دی کہ ہو تو امتی لیکن کارنامہ تم نے پیغمبر والا انجام دیا ہے، مبارک. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور اس سے ڈرنے والے جب اپنے دل میں ڈر و خوف بسا لیتے ہیں، پھر گناہوں سے بچنا آسان ہوتا ہے. پھر انسان ہر گناہ کو ڈکیتی سمجھتا ہے کہ ڈاکو آ گیا، میری محنت پر، میرے اثاثے پر، میری جو خزانے ہیں اس پر ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے. یہ احساس نہ ہو تو انسان ایک طرف عبادت کرتا ہے، دوسری طرف عبادت کو لٹاتا ہے، ضائع کرتا ہے. اس کی مثال بالکل وہی ہے کہ برتن کے اندر پانی، دودھ، شہد، کوئی بھی قیمتی چیز جمع کی جائے اور چاروں طرف سے سوراخ ہوں، وہ چیز لیک ہوتی رہتی ہے، ضائع ہوتی رہتی ہے. تو ایسے سرمایہ کا پھر فائدہ نہیں کہ انسان محنت کر کر کے لا کے جمع کر رہا ہے اور اس کے اندر وہ سوراخ بند نہیں کیے. حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمہ اللہ کا واقعہ پہلے بھی آپ حضرات کو سنا چکا. بزرگان دین ہر چیز سے سبق سیکھا کرتے ہیں. حرمین شریفین کے سفر میں تھے، گاڑی میں سوار تھے اور راستے میں گرمی شدید درجے کی تھی، ایسی چلائے ہوئے لیکن ٹھنڈک کام نہیں، ایسی کام نہیں کر رہا، ٹھنڈک نہیں ہو رہی. بعد میں پتا چلا کھڑکی کھلی ہوئی تھی جس کی وجہ سے ساری کولنگ کا، ٹھنڈک کا اثر باہر جا رہا تھا. کھڑکی کا شیشہ جیسے بند کیا تو فوراً تھوڑی دیر میں گاڑی ٹھنڈی ہو گئی. تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، گاڑی میں اے سی بھی لگا ہوا ہے, ٹھنڈک کا انتظام بھی ہے, وہ کام بھی کر رہا ہے, ٹھنڈک بھی فراہم کر رہا ہے, لیکن کھڑکی کا ذرا سا شیشہ کھلا رہ گیا تو ہماری ساری محنت خراب ہو رہی ہے, ٹھنڈک باہر نکلتی چلی جا رہی ہے. فرمایا کہ ہماری زندگی کی مثال بھی ایسی ہے کہ ہم اگر نیکیوں کے ذریعے سے اپنی زندگی میں ٹھنڈک کے سامان مہیا کریں لیکن ساتھ میں گناہوں کی کھڑکیاں بھی کھولے رکھیں, آنکھ کے گناہ, کان کے گناہ, زبان کے گناہ, شرمگاہ کے گناہ, دیگر گناہوں کی کھڑکیاں کھلی رہیں, پھر نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, تلاوت بھی کر رہے ہیں, صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں, ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں, لیکن وہ سارا نور ان کھڑکیوں کے ذریعے سے برباد ہوتا چلا جاتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں ہماری زندگی میں چین, سکون, برکت, راحت, آرام ہے ہی نہیں, نہ نماز کا نور دکھائی دیتا ہے, نہ روزوں کا نور دکھائی دیتا ہے, حج عمرے کر کے آتے ہیں کوئی فائدہ دکھائی نہیں دیتے. بات یہ کہ ان گناہوں کی کھڑکیوں کا سدے باب نہیں کیا, نہ آنکھوں کی کھڑکی بند کی گناہوں سے اپنے آپ کو روکا, نہ کانوں کی کھڑکی بند کی, نہ زبان کی کھڑکی بند کی, نہ دل دماغ اعضا جوارے اندرونی اور بیرونی ساری کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں, حسد کینہ تکبر بڑائی ریاکاری ہر چیز بھری ہوئی کوٹ کوٹ کے, صرف نماز روزہ پڑھ کے انسان سمجھ رہا ہے کہ میری زندگی میں تبدیلی آ جائے. طبیب نے تو اپنا کام کر دیا, دوا دے دی, علاج معالجہ بتا دیا, لیکن ساتھ میں پرہیز بتایا کہ ان چیزوں سے پرہیز کرنا. شوگر کا مریض ہے, انسان کو پتا ہے کہ میٹھا مجھے نقصان دے گا, کس قدر انسان بچتا ہے میٹھے سے, دل میں لاکھ ارمان مچلیں, دل چاہے میٹھا کھانے کو لیکن نہیں, اپنی صحت جان ہے تو جہان ہے, صحت کے تحفظ کی خاطر اپنے ارمان کو کچلتا ہے, پسندیدہ سے پسندیدہ چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا کہ یہ میری صحت کے لیے مضر ہے, تو پھر جیتا ہے, پھلتا پھولتا ہے اور بیماری سے جلدی شفا یاب ہوتا ہے. لیکن اگر ایک انسان ڈاکٹر کی بتائی ہوئی دوا کو بھی استعمال کرے, بد پرہیزی بھی کرے, تو وہ ساری دوا بیکار جائے گی, جو اس پہ پیسہ گیا, جو اس کے علاج معالجے پہ جو خرچے ہوئے, جو ٹیسٹ کے اوپر پیسے, سب بیکار چلا گیا جب اس نے بد پرہیزی کی. تو دین اسلام کے اندر بھی, روحانی چیزوں میں بھی اصل چیز عبادت, طاعات اور فرما برداری, لیکن ساتھ میں یہ گناہوں کی کھڑکیوں کے دروازے سارے بند ہوں, پھر انسان تھوڑی بھی عبادت کرے گا. ہم اور آپ دیکھتے ہیں مسا اوقات یہ چھوٹے چھوٹے ایسی ہیں, اور چھوٹا کمرہ ہے, اس کو صحیح سے پیک کر دیا, وہ چھوٹا سا ایسی بھی پورا کمرہ ٹھنڈا یخ کر دیتا ہے, چھوٹی سی مشین لی ہے وہ اپنے اس کا آرامد ہونے کے لیے پورا فائدہ دکھا دیتی ہے. تو پھر مختصر سی تھوڑی عبادات بھی ہوں گی لیکن ایسی بابرکت ہوں گی کہ زندگی میں نور دکھائی دینا شروع ہو جائے گا, حلاوت ایمانی انسان محسوس کرنا شروع کر لے گا. شرط یہ کہ پرہیز ہو, گناہوں کی کھڑکیاں دروازے سارے بند ہوں, پھر انسان کے اندر یہ حلاوت, یہ لذت, یہ چاشنی پھر انسان محسوس کرنا شروع کرتا ہے. تو حضرت سلیمان درانی کو اللہ پاک نے خواب میں بشارت دکھا دی, بشارت دلوا دی کہ اے بندے, ہے تو تو امتی لیکن کارنامہ تو نے پیغمبر والا کیا کہ گناہ کے موقع پر بھی اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا. اسی طرح ایک خاتون تھی, اندھیرے میں جا رہی تھی, موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی نے چھیڑنا چاہا, اللہ والی تھی, کہا کہ ڈر اس ذات سے کہ جو اندھیرے میں بھی اسی طرح روشنی کی طرح دیکھنے پر قدرت رکھتا ہے, کہ جو اندھیرے میں بھی اسی طرح آیا دیکھتا ہے, کھلا عام دیکھتا ہے جس طرح روشنی میں دیکھتا ہے. یہ مت سمجھ کے اندھیرا ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہا. جس طرح دن کی روشنی میں گناہ کرتے ہوئے جھجکتا ہے, ڈرتا ہے, تو رات کے اندھیرے میں بھی اس ذات سے ڈر کہ جو رات کے اندھیرے میں بھی بالکل اسی طرح آیا اور نمایاں اور بالکل روشن دیکھتا ہے جس طرح دن کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے. دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کا خیال ہو, انسان کو یہ تصور ہو. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت جناب ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب عارفی رحمہ اللہ ایک نسخہ بتایا کرتے تھے کہ مساؤں کا جب انسان کو گناہ سے بچنا ہو تو فرمایا کہ لمحے بھر کے لیے تصور کر لو کوئی گناہ کا موقع ہے, اس میں انسان کو گناہ کا دائی اور تقاضا پیدا ہو رہا ہے, اس وقت انسان یہ تصور کرے کہ اگر میرے ساتھ میرا بیٹا ہو, میری بیٹی ہو, میرے والد ہو, میرا بھائی ہو, ان کی موجودگی میں کیا یہ میں گناہ کروں گا؟ ہرگز نہیں, مجھے شرم آئے گی, جھجک ہوگی کہ میں اپنے کسی قریبی رشتے کی موجودگی میں گناہ کروں. تو فرمایا کہ اس سے بڑھ کر اللہ کی ذات میرے ساتھ موجود ہے, اس کی موجودگی میں گناہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ دھیان اگر انسان کر لے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ موجود ہے, وہ مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں, اس وقت بندے کو شرم آئے گی, حیا آئے گی, اور پھر اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا دھیان اس کو گناہ سے روک لے گا, بچا لے گا. اس لحاظ سے ہمیشہ انسان اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اپنے دل میں بسائے تو اعلیٰ درجے کا پرہیزگار بن سکتا ہے, متقی بن سکتا ہے, دل دماغ کو صاف ستھرا رکھ سکتا ہے, اپنے معاملات کو پاکیزہ رکھ سکتا ہے, اور ایمانداری, دیانتداری جو ایمان صفات ہے, اس کے اوپر انسان کامل مکمل عمل پیرا ہو سکتا ہے. ایک شخص تھا, جاتے جاتے اپنے بچہ اس کے ساتھ تھا, باغ کے پاس سے گزر ہوا تو باغ میں کوئی تازہ پھل لگا ہوا تھا, دیکھ کے للچا گیا, بچے کو وہاں ایک کنارے پہ جہاں نکڑ تھا گلی کے کنارے پر کھڑا گیا, کہا بچے یہاں کھڑے رہو, میں ذرا جاتا ہوں باغ سے پھل چورا کے لاتا, پھل توڑ کے لاتا ہوں, دیکھتے رہنا کوئی آئے تو فوراً مجھے آواز لگا دینا. وہ بچہ بھی کوئی اللہ والا ہی بچہ تھا, درد دل رکھنے والا بچہ. وہاں ڈیوٹی پر کھڑا ہو گیا, یہ پھل توڑنے کے لیے چپ چاپ خاموشی سے زبے قدم وہاں جب پودے کے قریب پہنچے, یہاں سے چیخا, ابا 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 ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے, یا ابانا احد یرانا, ارے ابا جان ہمیں تو کوئی دیکھ رہا ہے. ابا فوراً دبے قدم واپس آ گئے پھل توڑے بغیر, کہا کون ہے کون ہے کہاں ہے, کہا اللہ دیکھ رہا ہے ہمیں. اس بچے کے دل میں بھی اللہ کا دھیان ایسا مستحضر تھا کہ باپ کو پھل توڑنے سے روک لیا, کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں پھل نہ توڑے, سمجھ گیا کہ ابا کی نیت میں فطور ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ایک دفعہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مدینہ منورہ کے اطراف میں مضافات میں نکلے, ایک چرواہے کے پاس سے گزر ہوا, کہا کہ یار یہ بکری ہمیں دودھ دے دو. کہا نہیں میرا نہیں ہے, میرے مالک کی ہے. کہا کہ پیسے لے لو بکری کا دودھ. کہا نہیں نہیں, اس نے امانت میں خیانت نہیں کر سکتا. تو فرمایا چلو بکری دے دو, ہمارا بھی بھلا ہوگا تمہارا بھی فائدہ, تمہیں پیسے مل جائیں گے, مالک کو بتا دینا کہ وہ بکری مر گئی. تو بڑے تعجب سے اس نے للکارا, کہنے ارے جناب کیا بات کرتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ کہاں گیا؟ آپ جو مجھے یہ باتیں سکھا رہے ہیں کہ جا کر مالک کو بتا دینا کہ بکری مر گئی اور تمہیں پیسے مل جائیں گے, ہمیں بکری مل جائے گی, یہ صرف امتحان تھا, آزمائش تھی, اس چرواہے کو آزما رہے تھے. تو فرمایا کہ ارے میرے بھائی پھر اللہ کہاں چلا گیا؟ یہ سارا جھوٹ تو میں بول سکتا ہوں لیکن اللہ کہاں ہے پھر کہ میں جا کر اتنا بڑا جھوٹ گھڑ لوں؟ اللہ تعالیٰ کا دھیان بندے کے دل دماغ پر جب غالب ہوتا ہے تو پھر بندہ نیکی بھی بڑے ذوق اور شوق سے کرتا ہے, بہت جذبے کے ساتھ کرتا ہے, بڑھ چڑھ کے کرتا ہے, اور گناہ سے بھی بچنا اس کے لیے پھر آسان ہوتا ہے. تو یہ تقوی کی صفت بڑی پیاری صفت ہے. اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں کہ جب تقوی کی صفت کو اپناؤ گے ہم پھر وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, جو بھی تقوی کی صفت سے مالا مال ہو جائے گا, فرمایا کہ پھر ہم اس کو ایسی جگہ سے رزق مہیا فرمائیں گے جہاں سے اس کو وہم و گمان نہیں ہوگا, خواب و خیال میں نہیں ہوگا, دور دور بھی اس کے تصور میں نہیں ہوگا, وہاں سے ہم اس کو رزق مہیا فرما دیں گے. بڑا پیارا وعدہ ہے قرآن کریم کے اندر, اللہ پاک براہ راست وعدہ فرما رہے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, جو بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرا, پرہیزگاری اختیار کی, تقوی اور پرہیزگار بن گیا, یجعل له مخرجا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے ہموار فرمائیں گے, رکاوٹوں کے اندر راستے نکالیں گے خلاصی کے. ويرزقه من حيث لا يحتسب, وہاں سے اس کو رزق اور روزی عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کو گمان نہیں ہوگا, بند راستے اس کے لیے کھلتے چلے جائیں گے. ومن يتق الله يكفر له يكفر عنه سيئاته, جو بھی تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیں گے, گناہوں سے درگزر فرما دیں گے. ويجعل له من امره يسرا, اس کے سارے کام آسان فرما دیں گے. واتقوا الله, اللہ سے ڈرتے رہو, ويعلمكم الله, اللہ تعالیٰ تمہیں علم سے سرفراز فرما دیں گے. تو تقوی کے اوپر بے شمار انعامات کے وعدے ہیں. بندہ پرہیزگار بن جائے, اللہ سے ڈر رکھنے والا بن جائے, قدم پھونک پھونک کے رکھنے والا بن جائے, تو جہاں دیگر اس کے انعامات ہیں اس میں بڑا انعام یہ ہے کہ ويرزقه من حيث لا يحتسب, وہاں سے اللہ پاک بندے کے رزق کا انتظام فرماتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. حضرت مولانا مظفر حسین صاحب ہمارے اکابرین میں سے گزرے, بڑے اللہ والے انسان تھے, متقی حضرات کا کیا کہنا, ساری زندگی تقوی کے اندر جب گزارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بڑی پاکیزگی عطا فرما دیتے ہیں. جس طرح ایک انسان صحت مند ہوتا ہے, صحت کی دولت سے مالا مال ہے, تو وہ اگر کوئی گلی سڑی کوئی خراب چیز سونگتا ہے تو وہ اس کی طبیعت متلا جاتی ہے, کیونکہ اس کی طبیعت کے اندر نفاست نزاکت اور جو شائستگی ہے وہ ہمیشہ صاف ستھری چیز کا عادی ہے. تو اگر کوئی سڑی ہوئی چیز, کوئی گلی ہوئی چیز, کوئی خراب چیز کے کھانے میں آ جائے تو فوراً متلی شروع ہو جاتی ہے, بسا اوقات قے ہو جاتی ہے. تو حضرت مولانا مظفر حسین صاحب رحمہ اللہ تقوی کے ایسے عادی اور پیکر بن چکے تھے, بسا اوقات فرمایا کرتے تھے کہ کبھی بھی اگر کوئی مشتبہ لقمہ بھی, مشتبہ یعنی جس کے اندر تھوڑا سا شائبہ ہو, کامل حرام نہ ہو, تھوڑا سا شائبہ بھی اگر آ گیا کوئی ملاوٹ کا, فرمایا کہ زندگی میں کبھی اگر کوئی غلطی سے مشتبہ لقمہ بھی منہ میں چلا جاتا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتہ چل جاتا ہے کہ مشتبہ لقمہ آ گیا اور طبیعت اس کو قبول نہیں کرتی. پاکیزگی ساری زندگی ایسی گزاری. پاکیزگی میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ آخری وقت ہے, آخری ایام چل رہے تھے اللہ, اور زندگی کی کشتی بالکل کنارے پر تھی. ان دنوں کے اندر آپ کی لونڈی آپ کے لیے ایک روٹی پکا کر جب لائی, پوچھا کہاں پکائی ہے, کہاں سے لائی ہو, تو بتایا کہ آپ کے بیٹے کے گھر میں آگ جل رہی تھی, وہاں کیونکہ چولہا گرم تھا, پہلے وقتوں میں ظاہر ہے کہ آگ سلگانا بھی بڑا مشکل مرحلہ ہوتا تھا, لکڑیاں جلانا سلگانا اور پھر وہ چکماک کے ذریعے پتھر رگڑ رگڑ کے آگ کی چنگاریاں بنانا, پھر آگ بھڑکانا, بڑا ایک مشکل مرحلہ ہوتا تھا. اس لیے آگ کو مستقل جلا کے رکھا جاتا تھا اور اس آگ سے مزید پھر آگ سلگائی جاتی تھی. تو کہا کہ چونکہ آپ کے بیٹے کے گھر میں آگ لگی ہوئی تھی تو اس لیے میں وہیں سے روٹی پکا لائی ہاتھ کے ہاتھ. فرمایا کون سے بیٹے کے گھر سے؟ کہا عبداللہ کے گھر سے. فرمایا کہ واپس لے جاؤ. واپس یوں کر دی کہ عبداللہ یہ وہ صاحبزادے تھے کہ جو لین دین میں تھوڑی سی اونچ نیچ کو برداشت کر لیا کرتے تھے, زیادہ محتاط نہیں تھے. تو فرمایا کہ نہیں, عبداللہ کے گھر کی آگ کی پکی ہوئی روٹی جو اپنے گھر کے آٹے سے پکی ہوئی لیکن آگ اس کے گھر کی استعمال ہو رہی تھی. فرمایا کہ نہیں, واپس لے رہا استعمال نہیں فرمائی. تو ایسے حضرات جو ایسے متقی ہوں, پرہیزگار ہوں, اس قدر جو بچاؤ رکھتے ہوں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ, آپ کے ایک شاگرد کا انتقال ہوا تو آپ جنازے کے لیے اس کے محلے میں گئے تو وہیں محلے کے اندر سخت چلچلاتی دھوپ تھی. محلے کے اندر ایک شخص تھا جس نے حضرت امام اعظم سے قرضہ لیا ہوا تھا. چلچلاتی دھوپ تھی تو وہاں ایک دیوار تھی اس شخص کے گھر کی جس کا سایہ تھا, باقی آس پاس ساری دھوپ تھی. تو لوگ اس کے سایہ میں تھے تو امام اعظم کو بھی کہا حضرت آپ بھی آ جائیں سایہ میں آ جائیں. تو فرمایا کہ نہیں, اس شخص نے مجھ سے قرضہ لیا ہوا ہے, میں نہیں چاہتا کہ جس کو میں نے قرضہ دیا ہو اس کے گھر کی دیوار کے سایہ سے بھی فائدہ اٹھاؤں. ایسا نہ ہو کہ سود کا شائبہ آ جائے کہ قرضہ بھی دیا اور اس کے گھر کے سایہ سے فائدہ اٹھاؤں. فرمایا کہ اس حد تک بھی فائدہ اٹھانا مجھے گوارا نہیں. دھوپ میں کھڑا رہنا برداشت کیا لیکن اس کے گھر کے سایہ میں کھڑا نہ ہوئے. تو ایسی پاکیزگی کے ساتھ جب بندہ زندگی گزارتا ہے اس کی زندگی بڑی پر نور ہوتی ہے, بڑی لطافت اور حلاوت والی ہوتی ہے. تو حضرت مولانا مظفر حسین صاحب اپنے ایک واقعہ بیان فرماتے تھے, فرما کرتے تھے ایک موقع پر میں سفر میں تھا, دوران سفر ایک جگہ رات ہو گئی تو میں نے ایک بستی میں قیام کیا. تو قریبی کوئی شخص تھا جس کو پتہ چل گیا کہ مسافر کوئی پردیسی یہاں رات مسجد میں قیام کیا, تو وہ اپنے گھر سے میرے لیے تین روٹیاں لے آیا. فرمایا کہ وہ تین روٹیاں جب میں نے کھائیں رات کو آرام کرنے کے لیے سو گیا تو رات کو تین مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. اگلے دن بھی پھر اسی بستی میں میں نے قیام رکھا, رات ہوئی وہی شخص میرے لیے پھر دو روٹیاں لے آیا. میں نے خاموشی کے ساتھ قبول کی اور چپ چاپ دو روٹیاں کھا گیا. اگلی رات پھر مجھے دو مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. تیسرے دن پھر میں نے وہیں قیام رکھا کہ چلو یہ تو بڑی اچھا سلسلہ ہے, حضور کا دیدار نصیب ہو رہا ہے. اب ظاہر ہے ایسے منجے ہوئے انسان کہ جو مشتمل لقمہ بھی کھا لیں تو طبیعت اس کو گوارا نہ کرے, قے ہو جائے تو پاکیزگی کیا عالم ہوگا. تیسرے دن پھر رات قیام رکھا, وہ شخص پھر آیا اور ایک روٹی لا کے پیش کی اور کہا کہ حضرت مزید قیام نہ رکھنا, کل کو آپ یہاں سے چلے جانا. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک, لیکن اس سے وجہ پوچھی کہ بھائی وجہ بتاؤ, تین دن تم نے میرا اکرام کیا, پہلے دن تین روٹی لایا, تین مرتبہ رات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, دوسرے دن پھر تم دو روٹی لائے, دو دفعہ زیارت ہوئی, تیسرے دن ایک روٹی لائے, وجہ کیا بنی؟ کہا کہ میں مزدوری کرتا ہوں, لکڑیاں کاٹتا ہوں اور ان کو بیچتا ہوں, اپنے گزر بسر کے لیے اتنا کما لیتا ہوں کہ ہماری تین روٹیوں کا انتظام ہو جاتا ہے, ایک میں ہوں, ایک میری بیوی, ایک میرا بچہ ہے, ہم تینوں کا نان نفقے کا انتظام ہو جاتا ہے. دن ہم لوگ روزے سے گزارتے ہیں اور شام کو اس روٹی سے افطار کر لیتے ہیں, لیکن آج جب میں نے آپ کو دیکھا تو میں اپنے حصے کی روٹی لے کر آپ کی خدمت میں آنے لگا کہ چلو ایک مسافر پردیسی کوئی اللہ والا آیا ہوا ہے تو میں اپنی روٹی لانے لگا. بیگم نے پوچھا تو میں نے اس کو بتایا تو اس نے کہا چلو میری روٹی بھی لے جاؤ, اللہ کے نام پر اس مسافر کے حوالے کر دو. کیا خلوص تھے, کیا جذبے تھے, کیا درد دل تھے ان حضرات کے جذبوں میں, خلوص میں. تو بیٹے نے جب دیکھا کہ ابا اور امی اپنی اپنی روٹیاں دے رہے ہیں, بیٹے نے کہا ابا میری روٹی بھی لے جائیں, میں بھی گزارا کر لوں گا. لہٰذا تینوں روٹیاں لا کے آپ کی خدمت میں پیش کر دی. بس یہ سمجھنے کہ ہمارے خلوص کا کوئی جذبہ ہوگا, کوئی محبت تھی کہ اللہ پاک نے آپ کو تین دفعہ زیارت سے مشرف فرما دیا. اگلے دن جب شام کا معاملہ ہوا, آپ کا قیام میں نے دیکھا, تو جب میں روٹی لانے لگا تو بیگم نے بھی روٹی حوالے کی لیکن بچے کی حالت دیگرگو ہو گئی, چھوٹا تھا, اگلے دن کی بھوک وہ برداشت نہ کر سکا چونکہ ہم نے بغیر کھائے سحری کے بغیر پھر روزہ رکھ لیا. اگلے دن بچے کی حالت ڈاماڈول تھی تو میں نے اس کی روٹی قبول نہ کی, میں نے اس کی افطاری کرا دی. اور اس کے بعد والے دن میری بیوی کی حالت دیگرگوں تھی اس لیے میں مزید اس کی روٹی نہ لا سکا, اس کو میں نے اس کی روٹی دے دی کہ تمہاری حالت تشویشناک نہ ہو جائے. اب تین دن سے میں فاقے سے ہوں, کل کے دن میری ہمت نہیں کہ میں مزید فاقہ برداشت کر سکوں, اس لیے آپ اگلے دن چلے جانا. کیسے کیسے اللہ والے متقی پرہیزگار گزرے ہیں کہ جن کی محنت اور کمائی کے اندر ایسی برکت کہ اللہ والوں کو ان کے کھانے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اور زیارت نصیب ہو رہی, تو خود جو روز کھاتے ہوں گے ان کا کیا عالم ہوگا. محنت کی کمائی رزق حلال کے اندر جو اللہ پاک نے برکات رکھی ہیں، جو ثمرات رکھے، اس کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جو لقمہ حلال اپنی محنت کی کمائی سے کما کر لاتا ہو اور پھر اپنے مال بچوں کو کھلاتا ہو، پھر جو اس کو سکھ اور چین اور محبت ملتی ہے تو وہی جانتا ہے کہ کیا زندگی کی حلاوت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی زندگیوں میں فراخی عطا فرمائے، وسعت عطا فرمائے، تقوی کی صفت سے مالا مال فرمائے. حضرت مولانا مظفر حسین صاحب تقوی کے ایسے امام تھے، ایک مرتبہ مجبوری کی حالت میں آپ کو نقل مکانی کرنی پڑی کاندھلے سے کنگو کی طرف، اپنے بال بچوں کے ساتھ نقل مکانی کر رہے تھے کہ راستے میں رات کا وقت ڈاکو آ گئے، گھیر لیا. آپ نے ان کو لیا، ایک طرف جا کے بیٹھے، بات چیت کی، مذاکرات کی، فرمایا کہ بھائی دیکھو ہمارے ساتھ خواتین ہیں، ہماری عزت، تم ان کو ہاتھ تک نہیں لگاؤ گے، تمہیں مال و دولت چاہیے، زیورات چاہیے، میری ذمہ داری ہے، میں جا کر مجھ سے معاملہ طے کرو، تمہیں جو چاہیے میں لا کے دیتا ہوں. تو کہا کہ جو بھی زیورات ہوں گے، جو بھی روپیہ پیسہ میں لا کے دیتا ہوں، تم یہاں بیٹھو لیکن ہماری خواتین کی طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھاؤ، ادھر آنکھیں بھی نہ اٹھاؤ. ان کو ایک طرف بٹھایا، آئے اپنے سارے بال بچوں کا زیور ویور یہ وہ جو کچھ بھی تھا روپیہ پیسہ جمع کیا، پوٹلی بنے لے جا کے دیا، آگے چل دیے. آگے جب چلے تو خواتین میں سے خاتون کے پاس کوئی ہار بندہ کوئی چیز رہ گئی، کہا کہ یہ تو میں دینا بھول گئی. پھر وہاں سے آپ واپس پلٹے، ان کو وہیں روکا، وہاں سے پلٹ کر واپس ان کے پاس آئے، کہا کہ ہمارا تم سے چونکہ معاملہ تھا، اس معاملے میں تھوڑی سی ہم سے گڑبڑ ہو گئی، غلطی ہو گئی، یہ تھوڑا سا زیور رہ گیا تھا، لہٰذا تمہارا یہ حق بنتا ہے کیونکہ ہم نے معاملہ طے کیا تھا کہ تم ہماری جان کو تحفظ دو گے، ہماری خواتین کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے، اور اس کے بدلے میں ہم تمہیں زیور اور مال دیں گے، لہٰذا ہم سے چوک ہو گئی، یہ ذرا بھولے سے رہ گیا، لہٰذا یہ بھی لے لو. جب وہ دوبارہ پلٹ کر آئے تو ان چوروں پر اس پلٹ کر آنے کا ایسا اثر ہوا کہ وہ چوروں کو جو بڑا تھا وہ ڈر گیا اور رونے لگا کہ کیسے انسان ہے کہ خود جانے کے باوجود پھر پلٹ کر آ کے اپنا باقی ماندہ زیور ہمارے حوالے کر رہے. پھر رونے لگا اور پھر حضرت کے ہاتھ پر توبہ کی اور معافی مانگی اور کہا کہ آئندہ میری توبہ کہ آئندہ کبھی ہم یہ غلط کام کریں. اس پلٹ کر آنے کی برکت سے اللہ پاک نے ان پورے ڈاکوؤں کے گروہ کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی، صحیح سالم سامان بھی واپس مل گیا اور ان سب کو اللہ پاک نے توبہ کی توفیق عطا فرما کر پاکیزہ زندگی نصیب فرما دی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی ہمیشہ پاکیزگی نصیب فرمائے، گناہوں اور برائیوں کی نحوست ہمارے دلوں میں بسا دے اور ان سے دوری نصیب فرمائے. دعاؤں کی درخواستیں، بہت سے حضرات بیمار ہیں، حنا آفرین کی بیٹی ہانیہ بیمار ہیں، ان کو چکر آتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتی ہیں، اللہ پاک صحت کلی عطا فرمائے. ڈاکٹر ذکر اللہ صاحب کے والد ماجد کو کینسر، اللہ پاک صحت کلی عطا فرمائے. اسی طرح ڈاکٹر ذکر اللہ کے اولاد نہیں ہیں، اللہ پاک نیک صالح اولاد عطا فرمائے اور من کی مرادیں پوری فرمائے. دعا کی درخواست ہے، اپنے بیٹے کے لیے دعا کی درخواست کی جو 1.5 سال سے جدہ میں ملازم ہیں اور بہت ان کے جو افسرانے والے ہیں سختی سے پیش آ رہے ہیں، اللہ پاک ان کو نرمی عطا فرمائے اور ان کے ساتھ سارے معاملات اچھے فرما دے، آسان فرما دے. اور بھی دعا کی درخواست ہے، اپنے مامو صاحب کے لیے دعا کی درخواست کی ہے جو دہلی انڈیا میں رہتے ہیں، ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، اللہ پاک وہ کومے میں چلے گئے، اللہ پاک ان کو صحت اور عافیت اور ہوش کی زندگی عطا فرمائے. اور جو بھی مشکلات ہیں اللہ پاک سب کو صحت اور عافیت و سلامتی عطا فرمائے. ہمارے ڈاکٹر ابا احمد صاحب اور بھی ہمارے حاضرین میں حاضرات میں جو بھی بیمار ہیں، کمزور ہیں، اللہ پاک تمام کمزوروں کو صحت اور قوت عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے. اے الہ العالمین، مبارک لمحات ہیں، دن جا رہا ہے، رات آ رہی ہے، ان مبارک لمحات کے ملاپ کے اندر یا اللہ ہم سب کو مغفرت کاملہ عطا فرمائیے، ہم سب کی دین اور دنیا کی تمام مرادیں پوری فرمائیے، دنیا اور دین کی خوشحالی عطا فرمائیے، خیر اور برکتوں سے مالا مال فرمائیے. اے الہ العالمین، ہر خیر سے مالا مال فرما کر ہماری جھولیوں کو لب لب بھر دیجئے، تمام کے تمام شرور اور فتنوں سے ہم سب کو حفاظت نصیب فرمائیے. یا اللہ بیماروں کو تندرستی عطا فرمائیے، مرحومین کی مغفرت کاملہ فرمائیے. اے الہ العالمین، پریشان حالوں کو پریشانیوں سے نجات نصیب فرمائیے. اے اللہ، امت مسلمہ کی حالت زار پر رحم و کرم فرمائیے، مظلومین کی امداد اور نصرت فرمائیے، ظالموں کے عبرت کا نمونہ بنائیے. اے الہ العالمین، ان مبارک لمحات میں ہم سب کو مستجاب الدعوات بالخیر بنا دیجئے، تقوی کی صفت سے آراستہ فرمائیے، گناہوں کی نحوست ہمارے دل میں بسا دیجئے، نیکیوں کی رغبت اور شوق اور محبت ہمارے دلوں میں اجاگر فرما دیجئے، ہم سب کو اعلیٰ درجے کا متقی اور پرہیزگار بنا دیجئے. اے الہ العالمین، تمام کی تمام خوبیوں سے ہم سب کو آراستہ فرمائیے، ہر خامی سے ہمیں پاک فرما دیجئے. اے الہ العالمین، آپ کے یہ بندے آپ کے گھر میں آ کر جمع ہو کر بیٹھتے ہیں، یا اللہ ہم سب کو یا اللہ اپنی مرادوں میں کامیابیاں عطا فرمائیے، ان سب آنے والوں کو یا اللہ ان کی مرادوں میں کامیابیاں عطا فرمائیے، جھولیوں کو لب لب بھر دیجئے، ہم سب کو ایک کشتی کا سوار بنا دیجئے. یا اللہ اس مجمع میں آپ کے ایک سے ایک نیک بندے، آپ کے محبوب بندے، آپ کے دوست بندے موجود ہیں، ان دوستوں کی برکت سے ہم سب کو بھی اپنا دوست بنا لیجئے، ہم سب کے ظاہر اور باطن کو سنوار دیجئے، ہمارے اندر اور باہر کو نورانی بنا دیجئے، یا اللہ عبادات کا نور عطا فرمائیے، گناہوں کی ظلمتوں سے ہماری زندگی کو بچائیے، ہم سب کو وسعت رزقی عطا فرمائیے، قرضوں کے بوجھ سے خلاصی عطا فرمائیے، بیماریوں سے تندرستی عطا فرمائیے، یا اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرمائیے، صاحب اولادوں کی اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، بے رشتوں کو یا اللہ رشتے عطا فرمائیے، بے مکانوں کو ذاتی مکان عطا فرمائیے، بے سواری افراد کو ذاتی سواری عطا فرمائیے، عام کے بندے اور بندیاں یا اللہ طرح طرح کی مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، اپنے خزانوں کے دروازے کھول کر ہم سب کو مالا مال فرما دیجیے، یا اللہ دین اور دنیا کی خوب خوب نعمتوں سے ہم سب کو وافر مقدار میں مالا مال فرمائیے۔ اے الہ العالمین، ہمارے دامن تو بہت چھوٹے ہیں، ہمارے الفاظ بہت کھوٹے ہیں، یا اللہ آپ اپنی شایان شان ہم سب کو عطا فرما کر ہم سب کو مالا مال فرمائیے۔ اے الہ العالمین، آپ کے جتنے بندوں اور بندیوں نے ہم سے دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں، سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما کر جائز حاجات میں کامیابی عطا فرمائیے، آپ ہم سب کو ہمیشہ اپنی مرضیات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجئے۔ اے الہ العالمین، ہمارے تمام محسنین محبین کو جزائے خیر عطا فرمائیے، سلامتیاں عطا فرمائیے، ہمارے بڑوں کو سایہ تادر، ہمارے سروں پر خیر و برکت کے ساتھ صحت اور عافیت کے ساتھ سلامت رکھیے۔ اے الہ العالمین، ہم سب کو اپنے گھروں میں خوشیاں عطا فرمائیے، خوشیوں کے گہوارے بنائیے، ہم سب کو اپنی اولاد کے، اپنے رشتہ داروں کے، گھر والوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائیے، ہم سب کو بابرکت عمر دراز عطا فرمائیے، رزق فراوانی عطا فرمائیے، خوشادگیاں عطا فرمائیے، مشکلات سے، آزمائش اور امتحانات سے، مجبوری اور معذوری سے، یا اللہ مہلک امراض سے ہم سب کی ہمیشہ حفاظت رکھیے، ہمیشہ ہم سب کو ہستہ بستہ رکھیے، خوشیوں سے مالا مال فرمائیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.